الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیوں، محترم بہنوں اور عزیز بیٹیوں، خواتین بھی موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو جو اللہ کی توفیق سے یہاں آ گئے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ ایک بڑی مبارک مجلس میں بیٹھے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے یہاں ہم آ گئے ہیں، تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد پر اپنی توجہ مرکوز کریں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب، جس کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا کہ وہ اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کہ صفات کا مالک ہے اور بندوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس کی کتاب اور اس کا کلام براہ راست اسی کے اپنے الفاظ، مفہوم نہیں ہے جو اس نے ادا کر دیا بلکہ اپنے اس کے الفاظ ہیں، انہیں زیر زبر کے ساتھ اس نے یہ ادا کیے ہیں، اس کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کا کلام پڑھتے ہوئے یہ سوچیں کہ اس کلام کو ہم سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور سمجھنا کس لیے ہے اور اس کا مقصود کیا ہے. اس کو سمجھ کر ہماری زندگی میں کوئی انقلاب آ جائے، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، جس کے نتیجے میں ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے اور ہمارا قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرخروئی کا دن ثابت ہو جائے. یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، دو آیات ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186، اور ان دونوں آیات میں رمضان کا ذکر ہے اور اس کے روزے اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے، اور بندے اور اللہ کا تعلق دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ بندے اور اللہ کا تعلق کیا ہے، اور اس تعلق میں بندے کو کیا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. پہلی آیت، شہر رمضان. شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. رمضان قمری کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے، اور ایک شمسی کیلنڈر ہے، ایک قمری کیلنڈر ہے. شمسی کیلنڈر تو سال بھر ایک ہی رہتا ہے، ہر سال اگلے سال کی طرح کے اس کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے، اور ہر سال کا کیلنڈر ویسا ہی ہوتا ہے. قمری کیلنڈر ہر سال بدلتا ہے، کوئی سال اس کا ایسا نہیں ہے جو دوسرے سال کے اوپر منتقل ہوتا ہو، ہر سال اس میں تبدیلی آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے قمری مہینے کے حساب سے فرض کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقویم قمری تقویم ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. انزل نازل کرنا، انزل نازل ہونا، نازل ہوا، نازل کیا گیا، ہی ہے اس میں القرآن. قرآن خدا للناس، وہ قرآن کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک دور کے لیے نہیں، کسی ایک زبان کے لیے نہیں، کسی ایک نسل کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے. کوئی زبان بولتے ہوں، کسی دور اور کسی زمانے میں دنیا کے اندر ان کی باری آئی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کہ ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے، ہم سے پہلے کئی نسلیں گزری، ہمارے بعد کئی نسلیں آئیں گی، جس دور میں اور جس زمانے میں بھی کوئی پیدا ہوا ہے، پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. کوئی اس میں تفریق اور تقسیم نہیں ہے مشرق و مغرب کی، اور پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی، امیر اور غریب کی سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت جو پانا چاہے اس کے لیے ہے، جو ہدایت نہ پانا چاہے اس کا بار بار مطالعہ کرتا رہے، بار بار پڑھتا رہے، ہدایت نہیں ملے گی اگر دل کے اندر انابت نہیں ہے۔ ادل لناس کی بینات من الہدا، اور بینات کھلی کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کے لیے، والفرقان اور یہ کسوٹی ہے کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے۔ فرقان کسوٹی کو کہتے ہیں جس سے کھرا اور کھوٹا پہچانا جاتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی تعریف ہے، اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان آیات میں رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، رمضان کے اندر تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس سے ابھی آیت جو ہے یہ متصل شہر رمضان اللہ کی سے پہلی آیت، اس آیت میں یہ فرمایا تھا اگر تم رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزے رکھو، لیکن نہ رکھنا چاہو تو فدیہ دے دیا کرو۔ یہ 2 ہجری میں پہلا حکم نازل ہوا تھا، اس میں یہ گنجائش رکھی تھی کہ روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے، لیکن نہ رکھنا چاہو تو فدیہ دے دو۔ 1 سال کے بعد وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، قرآن مجید میں وہ آیت موجود ہے لیکن اس آیت نے اس کے حکم کو منسوخ کر دیا اور اس میں وہ فدیہ دینے کی جو گنجائش تھی اس کو ختم کر دیا، اور یہ فرمایا کہ اب تم روزہ رکھو گے، ہاں البتہ فدیہ کی گنجائش رکھی، اللہ تعالیٰ کا دین حکیمانہ دین ہے اور انسانوں کی ضروریات کو مضبوط رکھتا ہے، گنجائش رکھی اس شخص کے لیے جو بیمار ہے اور اس کے درست اور تندرست ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ کوئی آدمی بوڑھا ہے، کوئی آدمی معذور ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے گنجائش رکھی۔ کوئی آدمی مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو اس کے لیے یہ گنجائش رکھی کہ رمضان کے روزے چھوڑ دے۔ کوئی ایسا بیمار ہے جو آگے جا کر تندرست ہونے کی امید ہے، اس کو بھی اجازت دی کہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، اور جب مسافر واپس آ جائے اور بیمار تندرست ہو جائے تو اس تعداد کو پورا کر دے، لیکن جو ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے اس کے بارے میں مستقل ہی فیصلہ دے دیا تو فدیہ دے دے۔ اور یہ بھی فیصلہ کر دیا حدیث کے اندر کہ اگر وہ شخص کمزور بھی ہے، بیمار بھی ہے اور غریب بھی ہے تو اس کا کوئی فدیہ بھی نہیں ہے، وہ استغفار کرے اور یہ اس کا فدیہ ہے۔ وہ تو نہیں دے سکتا کسی کو، غریب ہے، مسکین ہے اور روزہ رکھ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی فدیہ بھی نہیں ہے، صرف استغفار کرے۔ یہ حدیث میں اس کی تشریح آ گئی۔ اب رمضان کر کے روزے جو رکھے گئے ہیں تو میں نے کیا کہ یہ قمری تقویم کا مہینہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی شدت کی گرمیوں میں آتا ہے اور کبھی شدت کی سردیوں میں آتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کی روٹیشن اس انداز میں یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ شدید سردیوں کے اندر بھی اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور رات کا قیام اور روزے کے لیے اٹھنا اور سحری کا اہتمام اپنی اس کی مشکلات ہوتی ہیں، اور شدید گرمیوں میں اس کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں، دن بھر کی شدید گرمی اور شدت پیاس اور بھوک، اور روزہ یہ تصور اور احساس پیدا کرتا ہے۔ اس کو شہر و شہر مواسات کہا ہے حدیث میں، روزے کو اور رمضان کو شہر الصبر و شہر المواسات، یہ صبر کا مہینہ ہے اور ہمدردی، غمگساری اور محبت کا مہینہ ہے۔ صبر تو ظاہر ہے کہ روزے کے اندر تو صبر ہی ہے جو انسان کو روک لیتا ہے کھانے پینے سے، اور مواسات محبت اور غمگساری کا مہینہ جس سے یہ احساس ہو کہ جن لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں ملتا ان پر کیا گزرتی ہے، معاشرے کے وہ طبقات اور معاشرے کے وہ افراد کہ جو بنیادی ضروریات سے محروم ہیں وہ کس کیفیت سے دوچار ہیں، یہ احساس ان کے اندر پیدا کرنا، ایک جانب اللہ کے ساتھ تعلق اور دوسری جانب اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق، اس کو اجاگر کرنا، اس کو بیدار کرنا، اس کو پروان چڑھانا۔ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ تو اس حد تک ہے کہ روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ساری عبادات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے لیے ہیں، لیکن حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو خاص میرے لیے ہے، خالص میرے لیے ہے، اور میں خود اس کا اجر اور اس کا انعام عطا کروں گا اپنے دست مبارک سے، باقی سب عبادات کا اجر فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا، کئی 100 گنا بڑھا کر دلوایا جائے گا، لیکن روزے کا معاملہ دوسرا ہے کہ یہ تو رب کائنات خود اپنے دست مبارک سے اپنے بندے کو عطا کرے گا۔ اور یہ منظر کیسا منظر ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین کے ہاتھ سے انعام مل رہا ہوگا اس کے بندے کو، شیش یہ روزے کا جو تصور ہے اور رمضان کے مہینے کی روٹیشن ہے، اس کے اندر ساری ایک ہم نے پوشیدہ ہے، اور اس میں قرآن نازل کرنے کی بات آئی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی وہ ماہ رمضان کی ایک رات کو نازل ہوئی، جسے قرآن مجید نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان میں ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ القدر میں فرمایا کہ اس کو ایک بڑی عزت والی رات میں نازل کیا. یہ تفصیل آتی ہے حدیث کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جو ساتویں آسمان کے اوپر ہے وہاں سے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر، جو پہلا آسمان ہے، اس پر نازل فرما دیا رمضان کی اس رات کو، اور جبریل کو بتا دیا کہ میرے حکم کے مطابق اس میں سے اب تم قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ترتیب کے ساتھ آیات نازل کرتے رہو گے جو جو اللہ کا حکم ہوتا جائے گا. یہ قرآن مجید اس کی ترتیب جو ہے، اس کی ترتیب نزولی یہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عام حضور اس انداز میں اس کو مرتب کیا ہے، ترتیب و تاخیر اس کی ہے. اس کی ترتیب نزولی دوسری ہے. سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پانچ آیات سورہ علق کی، وہ رمضان کی رات تھی جس رات کو عام حضور کو غار حرا میں روشنی نظر آئی، حالانکہ ماحول تاریخ تھا، روشنی نظر آئی، اور اس روشنی میں سے جبریل نے آ کر اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام دیا. تو رمضان میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے پھر 23 سال اور کچھ مہینے کے اندر، 23 سال اور کچھ مہینے کا عرصہ ہے جس میں یہ مکمل ہوا. خدا للناس وبینات من الہدى، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور یہ کسوٹی ہے. اب اس کو ایک مثال کیا سمجھیں، آپ ایک ریگستان میں ہیں اور اس ریگستان میں سفر کر رہے ہیں جہاں آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، اگر پھٹک جائیں تو پھر کہیں پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، بس اسی ریگستان میں مر جائیں گے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے وہ جو ریگستان ہے، دنیا کی یہ زندگی جو بڑی مشکل زندگی ہے، جو مسائل سے گھری ہوئی زندگی ہے، جس میں ہر جانب خطرات ہیں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی خطرات ہیں، شیطان کے بھی اور نفس کے بھی خطرات ہیں، ہر جانب خطرات ہیں، اس میں سفر کرنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں، خدا، بینات اور فرقان. خدا، بینات اور فرقان. اب خدا جو ہے یہ تو وہ شعور ہے، وہ آنکھ ہے، وہ وسائل ہیں انسان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیے. پھر مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیں کہ آپ منزل پر جانا چاہتے ہیں ریگستان میں، اور اس میں مائل سٹونز ہیں، بھائی جناب مائل سٹونز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. کیسے معلوم ہوگا کہ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں؟ قرآن بتائے گا. اور فرقان کسی مقام کے اوپر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مختلف راستے ہوں اور انسان اس مخمص میں پڑ جائے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اور وہاں پر فرقان کسوٹی یہ بتائے گا کہ تیرا راستہ کون سا ہے، تو تجھے کس راستے پر جانا ہے. وہاں پر یہ موجود ہوگا، بتائے گا کہ تجھے کس راستے پر جانا ہے. انسان کی زندگی میں بہت سارے نظریات، شیطان کے پھیلائے ہوئے نظریات ہمیشہ موجود رہے ہیں. تخلیق آدم کے وقت سے یہ موجود ہیں، اور تخلیق آدم کے عین وقت ان نظریات نے اور ان وسوسوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک راستے سے بھٹکا دیا تھا. آج بھی یہ صورت موجود ہے. اس ساری صورتحال میں ان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. جو قرآن مجید کی طرف آ گیا، ان نہاد القرآن للذی ہی اقوم، جو اس کی طرف آ گیا اس راستے پہ چلے گا کہ بالکل سیدھا راستہ ہے، جس راستے میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جس راستے میں کوئی انسان کے لیے خطرہ نہیں ہے. اگر اس پہ چلے گا تو شیطان اس کا بال جیتا نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ دے گا تو شیطان کے سپرد ہو جائے گا. فرقان کسوٹی ہے. اب لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، اپنی تحقیق اور تفتیش کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ سارے فیصلے باطل ہیں اگر وہ فیصلے قرآن کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے. کوئی بھی فیصلہ، معیشت کا فیصلہ ہو، سیاست کا فیصلہ ہو، معاشرت کا فیصلہ ہو، کسی بھی معاملے کا کوئی فیصلہ ہو جو قرآن کی تعلیمات سے ہٹا ہوا فیصلہ ہے، یقیناً وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے اور انسان کے لیے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کر دینے کا ذریعہ ہے. صحیح راستہ ہوئی ہے جو قرآن سے مطابقت رکھتا ہو، جو قرآن کی روشنی میں طے کیا گیا. بمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو کوئی بھی مہینے کو پالے، مہینے سے مراد رمضان کا مہینہ، جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. صام یصوم صم، روزہ رکھے حکم ہے اس میں، فل یسم، بس وہ روزہ رکھے اس مہینے کا. وہ کی ضمیر شہر کی طرف ہے، فل یسم وہ اس مہینے کے روزے رکھے. ومن کان مریضاً اور جو کوئی بیمار ہو مرض میں مبتلا ہو اور والا سفر یا سفر کی حالت میں ہو فائدہ تم تو گنتی پوری کرے تعداد یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک کا تم اگر تعداد فائدہ تم گنتی پوری کرے من ایامن دنوں میں سے بخار دوسرے دنوں میں سے ان رمضان کے علاوہ جو دن ہیں ان میں گنتی پوری کرے یرید اللہ بکم الیسر اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ جو رحمان رحیم آپ نے صفت اس کی سنی تو وہ بندوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا وہ تو مشکل کشا ہے بندوں کی مصیبت کو اور بندوں کی مشکلات کو دیکھتا ہے اور ان کو دور کرتا ہے اور جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہی ہے جو آسانیاں پیدا کرنے والا ہے جو میسر ہے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے وہی مدد کے لیے آتا ہے اب میں یجیب المضطر اذا دعا کون ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے جب تم ہر جانب سے بد دل مایوس ہو کر اضطرار کی حالت میں اس کو پکارتے ہو سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں ساری امیدیں جو ہے وہ جواب دے جاتی ہیں اور تم بالکل اس وقت بد دل اور مایوس ہو چکے ہو تو لیکن پھر تمہیں خیال آتا ہے تو میرا یہ مالک ہے میں اس کو کیوں نہ پکاروں اور اس کو تم پکارتے ہو اور پھر تمہاری پکار کو وہ سنتا ہے تو وہ تو آسانیاں پیدا کرتا ہے مشکلات پیدا نہیں کرتا یرید اللہ بکم الیسر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے ولا یرید بکم العسر اور وہ تمہارے لیے تنگی اور مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا اب اس سے مراد کیا ہے مراد اس سے یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پابندی لگا دینا کہ کھانا پینا جو ہے یہ چھوڑ دیا جائے اور جائز خواہشات جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے یہ بڑا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جو تمہاری طاقت اور استطاعت سے باہر ہو اللہ تعالیٰ وہ تمہارے اوپر نہیں ڈالتا دیکھیے روزے کے بارے میں یہ بھی حکم ہو سکتا تھا کہ بغیر سحری کے روزہ رکھو زیادہ مشکل ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں لگائی ہے 24 گھنٹے کا روزہ نہیں کر دیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی استطاعت کے مطابق اس کو پابند کیا ہے اس کی پھر اس میں یہ بھی تھا حکم دے دیا تھا کہ سفر میں ہو تو بھی روزہ تو نہیں چھوڑ سکتے لیکن نہیں اسلام کو دین حکمت ہے سفر کی حالت میں ہو مشکلات میں ہو بیمار ہو کمزور ہو بوڑھے ہو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور ان آسانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت ہر ایک چیز کی بیان کی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی روزے رکھتا تھا اور اب وہ کسی مجبوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ رہا اسے انہی روزوں کا ثواب ملتا رہے گا پورا ثواب ملتا رہے گا جبکہ وہ ٹھیک حالت میں یہ عمل کرتا تھا جو بھی عمل آپ کرتے ہیں ٹھیک حالت میں وہ عمل کرتے ہیں اور کسی وقت بھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عمل نہیں کر پا رہے تو آپ کو اپنے اس سابقہ عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے وہ آسانی اتنی پیدا کرتا ہے حالانکہ وہ تو موقوف ہو جانا چاہیے آپ کو چونکہ آپ عمل نہیں کر رہے تو اس کا سلا بھی نکلنا چاہیے لیکن وہ موقوف نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس حالت میں آپ کرتے رہے تھے اب آپ کی مجبوری ہے اور اللہ آپ کی مجبوری کو جانتا ہے اس سے بہتر کون جانتا ہے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا خود انسان سے بھی زیادہ وہ جانتا ہے کہ اس کی مجبوری کیا ہے اس کا آجر اس کو ملتا رہتا ہے پورا آجر اس کا ملتا رہتا ہے یہ آسانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی وَلِتُؤْمِنُوا بِعِدَّةٍ اور فرمایا کہ اگر مجبوری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے اب سفر سے واپس آ گئے ہو اور بیماری دور ہو گئی ہے روزے کی استطاعت ہے تو پھر تعداد پوری کرو اگر 6 روزے چھوٹے ہیں تو 6 رکھو اگر وہ مہینہ 29 کا تھا اور تم پورا مہینہ نہیں رکھ سکے تو 29 روزے رکھو اگر 30 کا تھا تو 30 رکھو جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں باقاعدہ احساس کے ساتھ ان کو پورا کرو بھلے تک میں روزہ تھا تکمیل کرو اپنی گنتی کی تکمیل کرو گنتی کی والے تکبر اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سارا نظام جو ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجے تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کر سکو بیان کرو اللہ کی کبریائی بیان کرو روزہ بھی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے کہ بندے نے اللہ کے حکم کے مطابق کھانا پینا چھوڑ دیا حالانکہ اس کا جسم تقاضا کرتا ہے کہ کھائے اور پیئے اس کی خواہشات تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو پورا کرے لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا کیوں روک لیا اس لیے کہ وہ جو سب سے بڑا ہے جس کا وہ اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اس کی خاطر اس کو روک گیا ہے اور یہ اسی کی بریائی کا عملی اعلان ہے تو زبان سے اعلان کرتا ہے زبان سے اعلان کرتا ہے اللہ اکبر یہ بھی بڑی بات ہے اس کا نام پوچھتا ہے لیکن اب اس وقت کو اس کا پورا پورا جسم اس کا انگ انگ اس کا رواں رواں پورا جسم اس کا سر سے لے کر پاؤں تک اس کی سوچ اس کا میدا اس کا سارا جسم یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے حکم کا بندہ، اب اس کے حکم کے مطابق رکا ہوا ہے، اور جو ہی اس کی طرف سے اجازت ملے گی تو پھر حکم یہ ہے کہ اور کسی کام میں نہ لگے رہو، اجازت ملے گی فوراً اب کھانا پینا شروع کرو، روزے کے اندر اس بار میں تاخیر کرنا مکرو کرنے کے مترادف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رکے ہوئے اس وجہ سے تو نہیں تھے کہ مصروف ہے اور وقت نہیں مل رہا، یا کوئی اور زیادہ اہم کام ہے، رکے ہوئے اس وجہ سے تھے کہ اس نے روک دیا ہے. جس کا حکم آ جائے تو ہمارے ہاتھ رک جاتے ہیں، ہمارے پاؤں رک جاتے ہیں، ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، جہاں وہ روک دے وہاں رکاوٹ قبول کر لی جاتی ہے. اور اب اس نے کہا چلو اب فوراً چلنا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب تک میں جو رکا ہوا تھا تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس اللہ کے حکم کے تحت رکا ہوا تھا. اس کے اندر حکمت ہے، اس بار کے اندر جو فرمایا کہ جلدی کرو، اور فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر پر قائم رہیں گے جب ٹھیک وقت پر فوراً افطار کر لیا کریں گے اور سحری کا اہتمام کیا کریں گے، خیر کے اوپر قائم رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک فکر ہے، جس فکر کے اندر انسان کا استحضار ہوتا ہے کہ میں یہ سارا کام کیوں کر رہا ہوں، ایک مشین کے طور پر، ایک روایت کے طور پر نہیں کر رہا، معاشرے کے اندر ایک چلن ہے اس وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پورے شعور کے ساتھ سمجھتا ہوں میرے خالق نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور میں اس کا مکلف اور پابند ہوں اور مجھے اس کی پابندی کرنی ہے. اس کے اندر ایک لطف بھی اپنا ہے جب اس احساس کے ساتھ آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ، اس بار کا وقت اور اس وقت کی دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق، اس کا لطف ہی دوسرا ہے جب اس شعور کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے. ورنہ روزہ تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایک شخص نے بھوک پیاس بھی برداشت کی اور اس سے حاصل بھی کچھ نہ ہوا. اور کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ وہ جھوٹ نہیں چھوڑتے، وہ غیبت نہیں چھوڑتے، وہ نافرمانی نہیں چھوڑتے، وہ ظلم و ستم نہیں چھوڑتے. مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. جس نے جھوٹ اور جھوٹے اعمال نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. کھانا پینا ترک کرنا یہ مقصود بذات نہیں ہے، کھانا پینا ترک کرنا یہ ایک علامت ہے، اور علامت اس بات کی ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر فرض نہیں ہے. یہ روزہ خور کو آپ بازار کے اندر کھڑے اگر دیکھتے ہیں، اور آپ کے کسی بازار میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، بے گزرے معاشرے میں بھی، بازار کے اندر کھڑے ہو کر اگر کوئی تندرست تبانہ شخص کھا پی رہا ہو تو ہزاروں آنکھیں اس کی طرف اٹھتی ہیں، سینکڑوں ہاتھ اس کی طرف اٹھتے ہیں، اور اہم ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. لیکن رشوت خور اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور کھلے عام رشوت ہوتی ہے اور رمضان کے اندر بھی ہوتی ہے. ان کے طرف کیوں ہاتھ نہیں اٹھتے؟ اس پر کیوں آنکھیں نہیں اٹھتی؟ اس پر کیوں تعجب نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ایک معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ ہے جس نے اللہ کی نافرمانی اور اس کی بغاوت کو قبول کر لیا ہے. اور کچھ رواج ایسے رہ گئے ہیں کہ جن کو ہم نے عبادات سمجھ کر اختیار کر لیا ہے. اگر ہماری عبادات صحیح معنوں کی عبادات ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہو جائیں گی، اس کی طرف پیش رفت ہے، ہماری عبادات صحیح روح کے ساتھ عمل درآمد پر ہو، تو پھر رشوت خور اس طرح اطمینان کے ساتھ بیٹھا رشوت نہ لے. ظلم کرنے والا یوں ظلم نہ ڈھاتا رہے، اور اللہ کے احکام کی نافرمانی اور شیطان کی تعظیم کا پرچار کرنے والا یوں اطمینان کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط نہ رہے. پھر اس سے نجات حاصل کرنے کا بھی راستہ نکلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے روزے کے بارے میں، اس کے انعامات کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے کہ والد قبر اللہ علامہ حضاکم ولعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اس نعمت پر جو اس نے تمہیں ہدایت کی صورت میں دی ہے، علامہ حضاکم، جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ولعلکم، اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب شکر گزاری، روزے کے ساتھ شکر گزاری کا جو تذکرہ ہوا، اب آپ دیکھیے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ روزہ دار مجھے بڑا محبوب ہے، اور روزہ دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے، خالی پیٹ کی وجہ سے جو ایک بسان سی آتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بسان مسک کستوری سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اب جب اللہ عند المسک، اللہ کے نزدیک وہ مسک سے، کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ دار بڑا معلوم ہے، اس کے منہ کی وہ بسان جو بظاہر کراہت والی ہے، جس کو پسند نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کیا جانا چاہیے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ یہ روزہ دار کے منہ سے آ رہی ہے. روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہے، اللہ اس کے ساتھ خاص تعلق ہے. تو یہ بہت بڑا تعلق ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. روزے کی اگر توفیق ملی ہے اور روزہ اس اسپرٹ کے ساتھ، اس روح کے ساتھ رکھا ہے، تو یہ بلا شبہ ایک بڑی نعمت ہے. اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تو اس پر شکر ادا کرنا، روزہ دار کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات اور دے گا. اور انعامات اس تناظر میں کیا ہوں گے؟ جو روزے کا اجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو کئی گنا بڑھائے گا. اور ہر عمل کا جو ذہن مضاعف کا اصول قرآن نے بیان کیا ہے، تو وہ انسان کی نیت اور اخلاص پر مبنی ہے. جس نوعیت کا اور جن حالات میں جس تناظر میں کوئی عمل کیا گیا ہے، ایک ہی عمل ہے، ظاہری لحاظ سے وہی 13 گھنٹے کا ایک عمل ہے جو ہر ایک نے کیا ہے، لیکن اس میں کوالٹی کے لحاظ سے جو فرق پڑتا چلا جاتا ہے، جو اللہ کا شکر گزار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر لمحے یہ سوچتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے بہت ہی قریب ہے، میں اس کے سامنے حاضر ہوں، جواب دہ ہوں، تو اس کا عمل جو ہے اس کا اجر کچھ مختلف ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اور بندے کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اور بندے سوال کرتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے آتے تھے اور اللہ کے بارے میں سوال کرتے تھے. صحابہ کرام کے بعض دیہاتی صحابہ کرام کے بہت ہی سادہ سوال مگر بڑے ایمان افروز سوال ہوتے تھے. ایک شخص آیا عام حضور کے پاس اور اللہ رب العزت کے بارے میں سوال کرنے لگا. عام حضور سنتے رہے، مسکراتے رہے، اور اس کے سوال اس طرح کے تھے کہ اللہ کہاں ہے، کہاں رہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، وہ ہر مقام کے اوپر ہے. اس نے اللہ کے بارے میں سوالات کیے، اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھا، منع کی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھا. عام حضور نے بنیادی چیزیں بتا دی. اس نے کہا، میرا وہ رب بڑے مہربان رب ہے، بڑے خوبصورت رب ہے، یا رسول اللہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں میں یہ کروں گا، اسے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. جن چیزوں سے منع کیا میں ان سے رک جاؤں گا، اسے زیادہ کسی چیز نہیں رک سکتا. اور السلام علیکم اور گیا. عام حضور مسکراتے رہے اور فرمایا کہ اس بندے نے بڑی سچی بات کہی ہے اور اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، اور اس نے آپ نے اس بات پر عمل کیا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جنتی ہے. جو چیزیں میں مجھ سے پوچھ کر گیا ہے میں نے ان کو اس کو بتا دیا. بنیادی چیزیں پڑھائی اور بنیادی چیزیں جو حرام کی گئی ہیں، تب اب میں یہی کچھ کروں گا، اس سے زیادہ یاد کر میں تو کچھ کر نہیں سکتا. فرمایا اس نے جو بات کہی ہے اس پر یہ سچا ثابت ہوا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے. اب ہمارے لیے بالکل یہی بات ہے، ہم اللہ کے بارے میں سوچ وچار کرتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں، اس کے قدرتوں کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں جہاں ہماری نظر نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجیے فَإِنِّي قَرِيب، بلا شبہ میں بہت قریب ہوں. اللہ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے. اللہ کتنا قریب ہے؟ ہماری شہرات سے بھی ہم سے زیادہ قریب ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ بندے سے دور نہیں ہے اور کبھی دور نہیں ہوتا. اللہ ہر وقت بندے کے قریب ہے، بندہ ہی ابھی دور چلا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتظار میں رہتا ہے کہ یہ بھاگ جانے والا کب واپس آئے گا، حالانکہ اللہ کا کوئی کام کسی بندے کے ساتھ بلکہ ساری مخلوق کے ساتھ رکھتا ہوا نہیں ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، اے جنوں اور انسانوں، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے کسی وادی کے اندر جمع ہو جائیں اور بغاوت کا اعلان کر دیں، سارے کے سارے کافر ہو جائیں، اور تم میں سے جو سب سے بڑا کافر ہے اس کافر جیسے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت میں تو ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے. اللہ کی بادشاہت ان کے اوپر مناسب نہیں ہے. اور اگر تمہارے سارے کے سارے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے تم میں سے اس شخص کے ایمان پر آ جائیں جس کا سب سے بلند ایمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. تمہارے سارے کے سارے اگلے اور پچھلے کسی وادی میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق جو بھی اس کے ذہن میں آتا ہے اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، تو اس کی حکومت اور خزانے میں مچھر کے دانے کے برابر کی کمی نہیں ہوگی. تو وہ ہے. اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ انی قریب, میں قریب ہوں. بندہ دور چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے. بڑا ایک مثال دی آپ نے, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ریگستان میں سفر کر رہا ہو, دور دور تک کوئی آبادی نہ ہو, اور ریگستان میں راستہ بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اور بعض بات تو راستے بھٹک جاتے ہیں, لوگ قافلے جو ہیں وہ ریگستانوں کے اندر دفن ہو جاتے ہیں, ایک اکیلے مسافر کا تو کیا کہنا. فرمایا کہ اپنی اونٹنی پر سوار وہ سفر کر رہا ہے ریگستان میں, دوپہر کا وقت ہے, شدت کی لو چل رہی ہے, وہ کسی جگہ پر اپنی اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور اس کی اونٹنی جب بیٹھ کے اسے اترتا ہے اور جو ہی اترتا ہے اس کی اونٹنی بھاگ جاتی ہے, پکڑ نہیں سکتا, کسی کو مدد کے لیے پکار نہیں سکتا, اونٹنی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے. اور سفر تھا وہ غائب ہو گئی. اس آدمی نے سوچا کہ اب میری موت آ جائے گی اور یہیں پر میں دفن ہو جاؤں گا, اس ریت کے اندر ہی بس میری قبر بن جائے گی, کوئی مجھے زندگی دینے والا, مجھے یہاں سے بچانے والا, منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے. اس خیال سے کہ اب بس موت آیا کہتی ہے, وہ وہاں پڑا ہے غشی کے دورے, پڑ رہے کمزوری کی وجہ سے, کبھی آنکھ کھلتی ہے کبھی آنکھ بند ہوتی ہے, اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس کی اونٹنی آ کر اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, اس کا سارا زاد سفر اس کے اوپر ہے, اونٹنی موجود ہے, آنکھیں کھولی اونٹنی کو موجود پایا. فرمایا وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اس خوشی کے عالم میں وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. یعنی اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے, دل میں تو یہ بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, کمزور عاجز بندہ, بے بخت بندہ, تو مالک میرا رب. لیکن اس استعجاب کی حالت میں اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں, اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. فرمایا کہ اس کی یہ کیفیت جو ہے اس کو نئی زندگی مل گئی ہے, تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اتنا خوش ہوا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑا خوش ہے, بڑا ہی خوش ہوا ہے, ایسی کیفیت میں تو انسان بڑا ہی خوش ہوتا ہے. فرمایا اللہ کا کوئی بھٹکا ہوا بندہ جب اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اس کو زندگی مل جانے کی وجہ سے ہوئی, اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی کتنا قریب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے کس طرح انتظار میں ہے. تھوڑا بڑا انتظار خود وہ ہے کہ جو ہر چیز کا مالک ہے, اور کس کے لیے ہے, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت کسی کے حال میں نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے, لیکن اس کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے کہ بھٹک گیا, باغی ہو گیا, دور چلا گیا, اور وہ انتظار میں ہے کہ کب یہ واپس آئے گا, اور جس کو توفیق مل جاتی ہے اور واپس آ جاتا ہے, بڑا خوش قسمت ہے. ورنہ بھٹک جانے والے بھٹک جایا کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے. اور یہ بار بار رمضان کا مہینہ, یہ بار بار قرآن مجید کی آیات کی تلاوت اور ان کی ریپیٹیشن, یہ پانچ وقت پکار اور بلاوا اسی لیے ہے کہ بھٹک جانے والوں کو بلایا جائے کہ تم بھٹک گئے ہو آ جاؤ. پکارنے والا پکار رہا ہے, بلانے والا بلا رہا ہے, رحمت کا دریا رواں رواں ہے, آؤ اور آ کر سیراب ہو جاؤ. یہ بار بار کا عمل اسی وجہ سے ہے کہ بھٹکنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے اور واپس لانے کا عمل بھی جاری رہتا ہے. جس طرح بھٹکنے والے بھٹکتے رہتے ہیں, بلانے والا بلاتا رہتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. عجاب اجیب و جواب دینا, ہماری زبان کے الفاظ عربی زبان کی سے بیشتر لیے ہوئے ہیں. جواب دینا, عجاب اجیب و جواب دینا, اجیب ہو میں جواب دیتا ہوں یعنی دعا کو قبول کرتا ہوں. دعوی دعا, الداعی پکارنے والا, دعا کرنے والا, داعی دعوت دینے والا بھی اور دعا کرنے والا بھی, میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں, اس کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانے, جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے, جب بھی میرے سامنے وہ دعا کے لیے اپنا دامن پھیلاتا ہے اور اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے, میں اس کو پورا کرتا ہوں. بل یستجیبوا لی, بس میری پکار کو بھی سنو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ, حالانکہ اس کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا ہمارے مان لینے کے, کیوں کہتا ہے سنو, ہماری خاطر کہتا ہے, ہمارے لیے, ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے, ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کہتا ہے. فل یستجیبوا لی, بس بندوں کو چاہیے کہ میری پکار کو اور میرے حکم کو سنیں اور اس پر لبیک کہیں. اللہ کے احکام ہم تک پہنچ چکے ہیں, الحمدللہ ہم تک اللہ کے احکام پہنچ چکے ہیں,
ہمیں اس بات کا احساس و شعور عطا ہو گیا ہے کہ اللہ ہے اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور اپنی تمام مجبوریوں کے ساتھ ہیں. اس نے ہماری یہ زندگی بہتری کا مقرر کر دیا ہے، یہاں تک پہنچ گئی ہے بات، اس کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے، اور اہل ایمان کو اس صفت کا بار بار تذکرہ اور تکرار کرنی چاہیے. ربنا اننا سمعنا منادیین ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار، ایمان کی طرف بلانے والے کی پکار کو ہم نے سن لیا، محمد رسول اللہ کی پکار ہم تک پہنچ گئی، نسل بعد نسل منتقل ہوتی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے سینہ در سینہ ہم تک پہنچ گئی. کیا پہنچی تھی؟ ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہم سے غلطیاں کوتاہیاں گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، ہماری مغفرت فرما لے. اسی کی طرف رجوع، وہ جو قریب ہے اور جس کو ہم دور سمجھتے ہیں، اس کا سراغ ہمیں نہیں ملتا، لیکن فلسفیانہ انداز میں اس کا سراغ نہیں ملتا. اس کا سراغ ملتا ہے جب آپ قرآن کے اندر جھک جائیں، جب آپ اس کے سامنے جھک جائیں، جب آپ اپنے آپ کو عاجز بندے کے طور پر پیش کریں اس کے سامنے. یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو ہر ایسے پاک ہے، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ہمیں تو کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے سوائے اس کے جو تو ہمیں بتا دے، جو تو ہمیں سکھا دے. اور یہاں کیوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ روزہ رکھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے چھٹی کا دن ہے، بعض لوگوں کے لیے چھٹی نہیں ہوگی، صبح صبح آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، کیوں بیٹھے ہیں؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تیری طرف سے ہم تک پہنچے اور تو ہمیں سکھا دے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنا آرام اپنی مصروفیات چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. اے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ تیرا وجود، تیرا شعور، تیرے احکام ان کو ہم سمجھ سکیں، اور وہ علم ہمیں حاصل ہو جائے جو تیری عطا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک تو نہ دے. اسی کی توفیق سے ہوتا ہے. بل یستجیبوا لی، فرمایا کہ جب میرے احکام تم تک پہنچ گئے ہیں، میری پکار تم سن رہے ہو، تو پھر میری پکار پر لبیک کہو. ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور میرے اوپر چاہیے ان کو کہ ایمان لائیں. اب ایمان کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان لے آؤ. اور یہ جی بات ہے، کافروں کو کہا جائے تو سمجھ میں آتی ہے کہ کافروں ایمان لے آؤ، اے انسانوں ایمان لے آؤ. یہاں فرمایا جا رہا ہے سورۃ النساء میں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان لے آؤ. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عام حضور کے موتا بھی شہید ہوئے تھے، وہ ان کے بارے میں آتا ہے، کسی موقع پر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، کہنے لگے ساتھیوں آؤ ذرا بیٹھیں اور تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے کہ ہمیں، ہم تو مومن ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے کیا وہ ایمان لے آئیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مومن ہیں، اتنی ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ بار بار اس کی فکر کرنی چاہیے، بار بار اس کا جائزہ لینا چاہیے. جب واپس پہنچے اور عام حضور سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمیں کس قسم کی تلقین کرتے تھے راستے میں، فرمایا کہ اللہ نے اس کے اندر بڑا خیال رکھا ہے، یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے، اور اس کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کی بڑھوتری کا ہمیشہ فکر ہم انسان کو لاحق رہنا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا یزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. اور خود آپ نے محسوس کی ہوئی یہ کیفیت، ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کی کیفیت انسان محسوس کرتا ہے. کبھی ایمان بہت بلندی پر ہوتا ہے، کبھی ایمان بہت پستی پر ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فلیؤمنوا بی، کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو روزے رکھ رہے ہیں، جو قرآن مجید کو ہدایت مان رہے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے فلیؤمنوا بی، بس تمہیں چاہیے میرے اوپر ایمان لاؤ. ایمان کا جو حق ہے ویسا ایمان لاؤ، جس ایمان میں تشکیق نہ ہو، جس ایمان میں پھر بغاوت کے جذبات پروان نہ چڑھتے ہوں، جس ایمان کے ساتھ کوئی اور ملاوٹ نہ ہو، چاہیے کہ وہ میرے اوپر ایمان لے آئیں. لعلہم یرشدون، یہی راستہ ہے جس کے ذریعے سے وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، ہدایت پا سکتے ہیں. ہدایت شروع میں کہا نا ہدن، یہ ہدایت تو ہے قرآن مجید اپنی ذات میں، قرآن مجید تو سراپا ہدایت ہے، آب حیات ہے، لیکن آب حیات کو کوئی استعمال کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا. اور یہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان لے آئیں گے اور قرآن مجید نے بالکل آغاز میں حضرت صراط المستقیم کے جواب میں یہ کہا تھا ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور متقین کون ہیں؟ جن کا ایمان اللہ کے اوپر مضبوط ہے، جو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا کم از کم یہ تصور ان کا ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا، کسی لمحے میں اس سے اوجل نہیں ہو سکتا، اس سے میں کسی لمحے پوشیدہ نہیں ہو سکتا، نہیں چھپ نہیں سکتا، وہ ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کے شدون، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو گے، ایمان والی اور اللہ کی پکار پر لبیک کہنے والی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والی اور اس کو اپنے بہت قریب ڈھونڈنے والی، تو ہدایت پا جاؤ گے. ہمارا رب ہم سے بہت قریب ہے. صاحبوں، بھائیوں اور بہنوں، اپنے رب کو کبھی کبھار بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگتا ہے تو دیتا ہے، لیکن بعض لمحات خاص طور پر قبولیت کے دعا کے لمحات ہوتے ہیں. افطار کا وقت، افطار کے لیے انسان بیٹھ جاتا ہے، وہ وقت خاص قبولیت کے دعا کا وقت ہے، اللہ کو آپ بہت قریب پائیں گے. اس وقت اللہ کے سامنے آپ دامن پھیلائیے. رات کے پچھلے پہر جب خاموشی کا عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اللہ کے سامنے دامن پھیلائیے. قرآن مجید کی تلاوت جب کر سکتے ہیں آپ، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل کی عنایت ہو، ایسے حالات میں جب زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے بلکہ دل سے نکل رہے ہیں، اس دعا کے اندر ایک خاص لذت ہے، اس دعا کی ایک خاص وہاں پر بھی قبولیت ہے. اپنی بات کو اس واقعہ کے اوپر ختم کرتا ہوں جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہاں سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جانتے ہیں آپ یہ واقعہ، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے یہ دعا مانگی تھی. آسمان پر اللہ کے عرش عظیم کے نیچے جو اس کے فرشتے کھڑے عبادت کرتے رہتے ہیں، قیاموں رکوع سجود میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، یہ زمین سے آیا کرتی تھی لیکن آج ذرا مختلف ہے، آواز کا لب و لہجہ آج مختلف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، یہ یونس کی آواز ہے جو سطح زمین پر آرام کی حالت میں مجھے پکارتا رہتا تھا، آج مچھلی کے پیٹ سے مجھے پکار رہا ہے. تو یہ کہا گیا، فرمایا گیا کہ اچھے حالات میں، آرام و راحت کے وقت میں اللہ کو پکارتے رہا کرو، تاکہ مشکل اور مصیبت میں جب اس کو پکارو تو آسمان کے فرشتوں کے لیے وہ آواز اجنبی نہ ہو، وہ اجنبی آواز نہ ہو، اسی آجزی کے ساتھ پکارا کرو آرام میں بھی، جس آجزی کے ساتھ ایک انسان مشکل میں پکارتا ہے. آجزی اصل دعا کے مغز ہے، دعا کا مغز آجزی ہے کہ بندہ عجز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، حضور یہ قلب کے ساتھ مانگے. زبان کے اوپر الفاظ کچھ ہوتے ہیں اور دل کے اندر خیالات کچھ ہوتے ہیں، وہ دعا نہیں ہے. دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے، لیکن دل میں وہ منصوبے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. دل جب تک حاضر نہیں ہوتا دعا نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے ان روزوں کو اور رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے، اپنے آپ کے ساتھ جڑ جانے کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ ہمیں اپنے بہت قریب کر دے. واخر دعوانا الحمدللہ. تذکیر.org